الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى فَتَلَّ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی کی سلطانی۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، نوجوانوں اور ساتھیوں، علاقہ کوٹدو ضلع مظفر گڑھ کے ساتھیوں، حضرت مولانا قاری اللہ بخش صاحب کے اصرار پر ان کے بچوں کی شادی کے موقع پر آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ جلسے کا عنوان اشتہارات سے ظاہر ہے، اور یہ محبوب خدا کانفرنس کا انعقاد ایک بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، بچیوں کی شادی کے موقع پر ناچ گانا، بھنگڑا اور مختلف قسم کی خرافات کے بجائے رسول اللہ کے شان میں جلسہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ روایت قابل تحسین اور قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ جلسہ محبوب خدا کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اسی عنوان کی روشنی میں سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان فرمائی، اور سادہ لفظوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دونوں آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہوں کا ذکر فرمایا ہے، دو گواہوں کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے۔ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ کے بغیر کسی دعوے کو مکمل نہیں فرماتے، دعویٰ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور دعوے کے بعد پھر گواہ کا ذکر بھی خود کیا ہے۔ آپ دنیا کی کسی عدالت میں کوئی دعویٰ کریں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، یا تھانے میں، یا کسی بھی جیوری کے سامنے، کسی گروہ کے سامنے، کسی استغاثے کے موقع پر کوئی دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا کوئی گواہ پیش نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کبریائی کا گواہ بھی پیش کیا ہے اور اپنی خدائی کا گواہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور جبروتی قوت کے گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آسمان کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے، ستاروں کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے،
سمندروں کا خروش اللہ کی گواہی دے رہا ہے، پہاڑوں کی وسعت اللہ کی گواہی دے رہی ہے، انسانیت کی تخلیق اللہ کی گواہی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنی ربوبیت کے لیے ایک گواہ کا ذکر کیا ہے، اور گواہ کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، اور جس گواہ کا ذکر کیا ہے جب اس گواہ کی عظمت کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک گواہ کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بھی ایک گواہ بنایا، اور جو گواہ اپنی ربوبیت کا بنایا جب اس کی عظمت کا ذکر آیا تو اس کا بھی ایک گواہ قرآن میں پیش کیا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جو شخص کائنات میں مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ میرے گواہ کی عظمت کا اقرار کرے، اور جو اس گواہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہتا ہے وہ پھر آگے اس کے گواہ کی عظمت کا اقرار کرے۔ تو گویا کہ میں نے رسول اللہ کی جس شان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے اس کا عنوان ہے دو گواہ۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ دو گواہ۔ میرے بھائیوں، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انا ارسلنا کا شاہدم، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے۔ شاہد اور شہید میں فرق ہے۔ شہید اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو کر اللہ کے حضور جب پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا گواہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شاہد کا معنی بھی گواہ ہے، جو بالفعل گواہی دے رہا ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ کس چیز کا گواہ ہے؟ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے۔ مالک میں ہوں، گواہ تو ہے۔ رازق میں ہوں، گواہ تو ہے۔ بڑا میں ہوں، گواہ تو ہے۔ اور میرے بھائیوں، گواہی دو قسم پہ ہوتی ہے، ایک نشانیوں کی گواہی، ایک موقع کی گواہی۔ خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے، ایک آدمی کہے گا عدالت میں کہ فلاں آدمی کو فلاں شخص نے قتل کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، لیکن ڈاکٹر یہ کہے گا کہ نہیں، میں نے قتل ہوتے تو نہیں دیکھا، میرے پاس فلاں آدمی قتل ہونے کے بعد لایا گیا، میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ وہ اس کی نشانی کی گواہی دے گا، ایک موقع کی گواہی دے گا، ایک نشانی کی گواہی دے گا۔ ایک شخص یہ کہے گا کہ میں نے بندوق لے کر ایک آدمی کو بھاگے ہوئے جاتے دیکھا، دوسرا یہ کہے گا کہ میں نے ایک آدمی کو لاش اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں گواہ موقع کے نہیں، نشانی کے گواہ ہیں۔ ایک شخص نے کہا میں نے آنکھوں سے قتل ہوتے اور قتل کرتے دیکھا، یہ موقع کا گواہ ہے۔ ایک نشانی کا گواہ، ایک موقع کا گواہ۔ بالکل اسی طرح توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیغمبر تو میرا گواہ ہے، اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے گواہ ہیں۔ آدم بھی میرا گواہ ہے، نوح بھی میرا گواہ ہے، زکریا بھی میرا گواہ ہے، تمام انبیاء میرے گواہ ہیں۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ بھی تیرا گواہ، باقی نبی بھی تیرے گواہ، ان دونوں گواہیوں میں فرق کیا ہے؟ آدم بھی تیری گواہی دے، زکریا بھی تیری گواہی دے۔ اللہ نے فرمایا ایک طبقہ میری گواہی دیتا ہے میری نشانیاں دیکھ کر، ایک آدمی میری گواہی دیتا ہے موقع پر آ کر۔ توجہ کیجئے، میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں، میں تفصیل کے ساتھ پیغمبر کی اس گواہی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، یعنی میری ملوکیت کا تو گواہ ہے، خالقیت کا تو گواہ ہے، رازقیت کا تو گواہ ہے، میرے تخلیق کا تو گواہ ہے، میری کبریائی کا تو گواہ ہے، میری عظمت کا تو گواہ ہے۔ اے اللہ، گواہ تو آدم بھی ہے، گواہ تو موسیٰ بھی ہے، گواہ تو عیسیٰ بھی ہے، گواہ تو ابراہیم بھی ہے، اللہ نے فرمایا وہ گواہ موقع کے نہیں ہیں، تو موقع کا گواہ ہے۔ توجہ کیجئے، آدم نے گواہی دی ہے، میری گواہی دی ہے، جنت سے نکل کر گواہی دی ہے، نوح نے گواہی دی، طوفان کی موجوں میں اتر کر گواہی دی، ابراہیم نے چھری کے نیچے گواہی دی، ابراہیم نے آتش نمرود میں گواہی دی، اسماعیل نے چھری کے نیچے گواہی دی، موسیٰ نے دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر گواہی دی، ایوب نے مشکل میں مبتلا ہو کر گواہی دی، زکریہ نے آڑے کے نیچے چر کر گواہی دی، یوسف نے کنویں کے اندر جا کر گواہی دی، یعقوب نے 40 سال رو کر گواہی دی، عیسیٰ نے جیل میں جا کر گواہی دی، لیکن اے محمد تو نے عرش پہ آ کر گواہی دی۔ اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، تو میرا گواہ ہے، تو نے عرش پہ آ کر گواہی دی۔ تو نے عرش پہ، حضور نے عرش پہ آپ نے قدم رکھا یا نہیں رکھا؟ آپ عرش پہ تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے؟ آپ نے عرش پر جا کر نہیں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ یہ نہیں فرمایا؟ یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ تو میرے محمد کو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، یعنی تو موقع کا گواہ ہے، باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ ہیں۔ آسمان کو دیکھا پیغمبروں نے، میری گواہی دے دی، جبریل کو دیکھا میری گواہی دے دی، تورات کو پڑھا میری گواہی دے دی، انجیل کو پڑھا میری گواہی دے دی، نشانیاں دیکھی میری گواہی دے دی، معجزات دیکھے میری گواہی دے دی، پہاڑوں کو دیکھا میری گواہی دے دی، جنت سے نکلے میری گواہی دے دی، طوفان میں اترے میری گواہی دے دی، چھری کے نیچے آئے بچ گئے میری گواہی دے دی، آگ میں گرے مجھ بہن نے بچا لیا میری گواہی دے دی، طوفان میں اترے دریا میں اترے جیل میں آئے آرے میں چرے میری گواہی دے دی۔ لیکن اے پیغمبر تو ایسا گواہ ہے کہ جس گواہ نے سفر عرش کا کیا ہے، جس گواہ کو میں آسمانوں پہ لے آیا ہوں، جس گواہ کو میں عرش پہ لے آیا ہوں، جس گواہ کو میں فرشتوں سے اوپر لے گیا ہوں، جس گواہ کو میں جنت و دوزخ سے ورا لے گیا ہوں، جس گواہ کے بارے میں نے قرآن نے کہہ دیا تو اوہا الا عبد ہی واؤہا، جس کے لیے میں نے کہہ دیا بل نجمی اذا ہوا ناد اللہ صاحبکم وما غوا۔ میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا گواہ، اس چیز کا گواہ، باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ، باقی پیغمبر موقع کا گواہ۔ موقع کا گواہ سب سے بھاری ہوتا ہے یا نہیں؟ موقع کے گواہ کی گواہی ختم ہو جائے، مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، تو سب سے بڑا خدا کا گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو بڑا گواہ، موقع کا گواہ ختم ہو جائے، مقدمہ ختم، استغاثہ ختم، دعویٰ ختم۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدا ایک ہے، یہ دعویٰ محمد کی گواہی پہ کھڑا ہے، یہ دعویٰ محمد کی گواہی پہ کھڑا ہے۔ خود قرآن نے پیغمبر کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا گواہ ہے، خدا ایک ہے، خدا مشکل کشا ہے، خدا حاجت روا ہے، خدا بگڑی بنانے والا ہے، خدا ہر چیز کا مالک ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، اس دعوے کی ساری عمارت محمد کی گواہی پہ کھڑی ہے۔ اور اس محمد کو دیکھو کہ جس محمد مصطفیٰ نے گواہی خدا کی دینے کے لیے کبھی مکے کی گلیوں میں گواہی دی، کبھی پیغمبر نے طائف کے بازاروں میں گواہی دی، کبھی جبل ابی قبیس میں گواہی دی، اور اس محمد مصطفیٰ نے جب خدا کی گواہی دی، دانت توڑوائے تب بھی گواہی دی، مکے میں پھرے تب بھی گواہی دی، مدینہ میں پہنچے تب بھی گواہی دی، بدر میں آئے پھر بھی گواہی دی، اوت میں پہنچے پھر بھی گواہی دی، اور خندق میں اترے پھر بھی گواہی دی، تب تی ریت پہ صحابہ کو لٹایا گیا پھر بھی گواہی دی، اس محمد مصطفیٰ آ کے جان توڑے گئے پھر بھی گواہی دی، 13 سال مکے میں رہے پھر بھی گواہی دی، سب کچھ تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی گواہی دی، لیکن ساری گواہیوں کے بعد خدا نے اس محمد کو موقع پر بلانے کے لیے جبریل کو نوکر بنا کر دروازے پہ بھیجا، اور وہ جبریل جو جبریل انبیاء کے دروازے پہ آتا ہے، وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبریل نوکر بن کے محمد کے دروازے پہ آتا ہے، دربان بن کے پیغمبر کے دروازے پہ آتا ہے، چوکیدار بن کے رسول اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اور پیغمبر کو عرش پر لے جا کر موقع کا معائنہ کراتا ہے، اور موقع کا معائنہ جب ہوتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سورج سے زیادہ روشن کر کے اللہ قرآن میں نازل کرتا ہے، انا ارسلناک کا شاہدن، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے اس لیے کہ میری ملوکیت، میری الوہیت، میری قدوسیت، میری کبریائی، میری خالقیت، میری عظمت، میری بزرگی، میری تخلیق، میری بڑائی، اے محمد یہ ساری عمارت تیری گواہی پہ کھڑی ہے، تیری گواہی قیامت تک ہوگی، میری خدائی بھی قیامت تک ہوگی۔ خدا کی گواہی کس نے دی؟ بولن، محمد رسول۔ خدا کا گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ خدا کا گواہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ۔ اتنا بڑا گواہ ہے، جس عدالت کا گواہ جھوٹا ہو، جس عدالت کا گواہ جھوٹا ہو، مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کی گواہی ایک کلرک دے کہ میں جانتا ہوں یہ سچا، اس کا وزن اور ہوگا۔ ایک آدمی کی گواہی ڈپٹی کمشنر دے کہ میں جانتا ہوں یہ سچا ہے، اور مضبوط ہوگا۔ ایک آدمی کی گواہی وزیر اعلیٰ پنجاب دے، ایک آدمی کی گواہی صدر اسحاق دے، مقدمہ کتنا مضبوط ہو جائے گا؟ مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کی گواہی میں دوں، تو دے، ایک آدمی کی گواہی ایک عام آدمی دے، اور ایک آدمی کی گواہی پیرانے پیر دے، ایک آدمی کی گواہی صحابہ دے، ایک کی گواہی اولیاء اللہ دے، لیکن اللہ نے اپنی گواہی کے لیے مجھے اور تجھے اور دنیا کے کسی صدر کو نہیں چنا، اپنی گواہی کے لیے اس محمد کو چنا کہ جس محمد کے حسن کا ذکر بھی پھر قرآن میں کر دیا، جس کی زلفوں کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ گواہ بڑا ہوگا، گواہ بڑا ہوگا، دعوے کا ثبوت سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ گواہ چھوٹا ہوگا، دعوے کا ثبوت عمل میں نہیں آ سکے گا۔ تو اس محمد کو جب خدا گواہ بناتا ہے تو گواہ بنانے سے پہلے اس کے حسن کو سنوارتا ہے، اس کی زلفوں کو سنوارتا ہے، اس کی آنکھوں کو سنوارتا ہے۔ توجہ کیجئے، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ توجہ، خدا نے اس محمد مصطفیٰ کو اپنا گواہ بنانا تھا تو پیغمبر کے جب زلف کا ذکر آیا تو قرآن میں واللیل کہہ دیا، اس پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا قرآن میں والضحا کہہ دیا، اس پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا قرآن میں الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، اس پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن میں
المدد 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 رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ۔
عظمت کو تسلیم کرانے کے لیے خدا نے اس پیغمبر کے حسن کا ذکر بھی قرآن میں کیا، توجہ کیجئے، اس کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحا کہا، اس کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، اس کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا، اور اس کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، اس کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہا، اس کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، اور اس کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے لا اقسم بھذا البلد کہا، اس کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے انا عند اللہ فی لیلۃ القدر کہا، اور اس پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا. قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا, اس کے کردار کا ذکر آیا. قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا اور اس کی عظمت کا ذکر آیا. قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا اور اس کی عظمت کا ذکر آیا. انا ارسلناک شاہدا کہا, مبشرا کہا, نذیرا کہا, داعیا الی اللہ کہا, باذنہ وسراجا منیرا کہا. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی یہ شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا گواہ ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا, تو خدا نے دنیا کو بتایا کہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ, مجھے پانا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ, مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے گواہ کے پاس جاؤ. میں خالق ہوں, راستہ گواہ بتائے گا. میں مالک ہوں, راستہ گواہ بتائے گا. میری کتاب کون سی ہے؟ گواہ بتائے گا. میری کبریائی کیسی ہے؟ گواہ بتائے گا. میری کتاب کون سی ہے؟ گواہ بتائے گا. میرا حکم کیا ہے؟ گواہ بتائے گا. تو خدا نے اپنی الوہیت کا گواہ محمد مصطفیٰ کو پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو اس گواہ کو تلاش کرو. لیکن وہ گواہ محمد مصطفیٰ ہے. جب اس محمد مصطفیٰ نے اپنی مصطفائی کو, اپنی نبوت کو, اپنی رسالت کو, اپنی بزرگی کو, اپنی رسالت کی عظمت کو, اپنی عصمت کو پوری دنیا کے سامنے رکھا, تو اس محمد نے بھی ایک گواہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اور جو گواہ اس محمد نے پیش کیا, جس طرح خدا کا گواہ بے مثال تھا, اسی طرح اس محمد کا گواہ بھی بے مثال تھا. خدا کے گواہ کے بغیر خدا نہیں مل سکتا, تو مصطفیٰ کے گواہ کے بغیر بھی مصطفیٰ نہیں مل سکتا. خدا کی الوہیت چاہتے ہو تو محمد کو تلاش کرو. محمد کی نبوت دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے گواہ صدیق کو تلاش کرو.
خدا کا در صدیق کے اکبر, خدا کا در صدیق کے اکبر, خدا کا در صدیق کے اکبر.
میرے بھائیوں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد مصطفیٰ موقع کے گواہ, باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں التحیات پڑھتے ہیں, تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں نے گواہی دی, میں گواہی دیتا ہوں, حالانکہ میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, پھر بھی گواہی دے رہا ہوں. کیسے دے رہا ہوں؟ دیکھنے کے بغیر گواہی کیسے ہوتی ہے؟ میں تو گواہی دے رہا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے محمد کی نشانیاں دیکھی ہیں. میں محمد کی نشانیوں کا گواہ ہوں. باقی پیغمبر خدا کی نشانیاں دیکھ کر خدا کی گواہی دیتے ہیں, تو اسی طرح باقی تمام دنیا امت محمدیہ محمد کی نشانیاں دیکھ کر محمد کی گواہی دے رہی ہے. تو ایک موقع کا گواہ ہے, ایک نشانیوں کا گواہ ہے. صدیق موقع کا گواہ ہے, پوری امت نشانیوں کی گواہ. محمد مصطفیٰ خدا کے موقع کے گواہ ہیں, باقی تمام پیغمبر خدا کی نشانیوں کے گواہ ہیں. تو صدیق اور صحابہ پیغمبر کے موقع کے گواہ ہیں. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر کب آئے تھے. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ نبی پہاڑ پر کیسے چڑھے تھے. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ محمد کی داڑھی میں بال سفید کتنے تھے. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر کے دندان شہید کیسے ہوئے تھے. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ شادیاں نبی نے کتنی کی. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ محمد پہ پتھر کتنے لگے. یہ بھی صدیق نے بتایا کہ پیغمبر نے جنگ دشمن سے کتنی لڑی. یہ بھی صدیق نے بتایا نبی کی عمر کتنی تھی. یہ بھی صدیق نے بتایا پیغمبر غمی میں کیسے تھے, خوشی میں کیسے تھے. یہ صدیق نے بتایا. اور جب صدیق یہ سب کچھ بتا چکا, صدیق ایسا گواہ ہے کہ جس کی گواہی کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. گواہ کون سا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. گواہ یہ ہے والذین معہ, گواہ وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے. صبح بھی ساتھ ہے, شام بھی ساتھ ہے, دوپہر بھی ساتھ ہے. محمد کو رسول بنتا جس نے دیکھا, قرآن اترتا جس نے دیکھا, سجدہ میں جاتا جس نے دیکھا, عرش سے آتے جس نے دیکھا, محمد مصطفیٰ کو مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا, بازاروں میں دیکھا, جنگوں میں دیکھا, دشمنوں کے حلقے میں دیکھا, دوستوں کے حلقے میں دیکھا, وہ کون ہے؟ قرآن کہتے والذین معہ, وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے؟ وہ ہر وقت نبی کے ساتھ کون ہے؟ توجہ کیجئے، ہر وقت تو اور بھی صحابہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہر وقت سب سے زیادہ وہ ہے کہ جس نے 43 سال محمد کا چہرہ دیکھا، جس نے ایمان کی حالت سے پہلے بھی نبی کا چہرہ دیکھا، ایمان کے بعد بھی نبی کا چہرہ دیکھا، اور وفات کے بعد بھی جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے. اور توجہ کر، جب صدیق نے محمد کی نبوت کی گواہی اتنی دے دی، پہاڑوں پہ گواہی دی، گلیوں میں گواہی دی، بازاروں میں گواہی دی، معراج سے نبی آئے تب بھی گواہی دی، معراج پہ گئے تب بھی گواہی دی، اور پیغمبر کی گواہی دشمن کے سامنے بھی. ساتھ ہونا ضروری ہے. تو اب دیکھیے، صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر کے ساتھ ملانے کا انتظام کیسے کیا ہے؟ توجہ کر، اس میں تو صدیق کا اپنا کوئی اختیار نہ تھا، اس میں تو پیغمبر کا یا صدیق کا کوئی دخل عمل بھی نہ تھا. کہ نبی کی عمر 63 سال ہے، خدا نے صدیق کو بھی عمر دی 63 سال. نبی کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، پیغمبر کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات بھی مدینے میں. پیغمبر کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی سرانے عائشہ بیٹھی ہے. نبی نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضور نے بھی مسواک عائشہ سے چبوائی، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. اور توجہ کر، حضور علیہ السلام کے نواسے، حضور کے نواسے شہید ہوئے، صدیق کے نواسے بھی شہید ہوئے. حضور کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا. حضور نے 27 جنگیں لڑی، صدیق نے بھی 27 جنگیں لڑی. اور تو اور، حضور علیہ السلام کے دو داماد اشرم بشرا میں، صدیق کے بھی دو داماد اشرم بشرا میں. حضور کو وفات سے دو دن پہ دو سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی دو سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. پتا چلا گواہی کا، گواہ ایسا ہے، کہو گواہ، گواہ کہ جو اس کے بس میں تھا اس کی بھی گواہی دی، جو بس میں نہیں تھا خدا نے وہ بھی گواہی دلوائی. بس میں کیا تھا؟ عمر بس میں نہیں تھی، خدا نے عمر بس میں کر دی. کہ جتنی عمر نبی کی اتنی صدیق. توجہ ہے میری بات، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا. حضور علیہ السلام نے وفات سے 4 دن پہلے مسلح چھوڑ دیا، صدیق نے بھی 4 دن پہلے مسلح چھوڑ دیا. حضور نے مسلح اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، یعنی صدیق اکبر. اور صدیق نے بھی مسلح اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، یعنی فاروق اعظم. توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام کی پہلی جنگ، پہلی جنگ جنگ بدر ہے، پہلی جنگ. تو جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے، کتنے صحابی؟ اور صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے کی پہلی جنگ جنگ ذوالقریہ ہے، اس میں بھی 14 صحابی شہید ہوئے، اس میں بھی 14 صحابی. اس میں کسی کا کیا اختیار ہے؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ صدیق محمد کا گواہ ہے، صدیق محمد کا ہر موقع کا گواہ ہے، ہر گھڑی کا گواہ ہے، ہر گلی کا گواہ ہے، ہر سانس کا گواہ ہے، ہر موقع، ہر بات کا گواہ ہے، ہر واقعے کا گواہ ہے. اور صدیق اکبر کی وفات بھی مدینے میں، حضور کی وفات بھی مدینے میں. جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی، وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. اور جس حجرے میں حضور کی قبر بنی، اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کے دن جس حجرے سے نبی اٹھیں گے، اسی حجرے سے صدیق اٹھیں گے. جس طرف نبی جائیں گے، اسی طرف صدیق جائیں گے. صدیق مقام محمود پہ جائیں گے اور نبی مقام محمود پہ جائیں گے، صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے. صدیق حوض کوثر پہ جائیں گے اور نبی بھی حوض کوثر پہ جائیں گے. یہ نبی حوض کوثر پہ، صدیق حوض کوثر پہ، نبی مقام محمود پہ، صدیق مقام امام محمود پہ. کیوں؟ 18 سال کی عمر سے دوستی لگی اور حوض کوثر پر جا کر بھی ختم نہیں ہوئی. اور خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. اور دوسری طرف بتایا انا ارسلنا کا شاہدا. اس آیت میں خدا نے محمد کو اپنا گواہ بنایا اور دوسری آیت میں صدیق کو مصطفیٰ کا گواہ بنایا. خدا کو تلاش کرنا ہے محمد کے دروازے پہ جاؤ, اور محمد کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کے دروازے پہ جاؤ.
مولک اسلام چاول امر فاروق کی, مولک اسلام چاول امر فاروق کی. اللہ کا ہے کون ایسا, اللہ کا ہے کون ایسا, اللہ کا ہے کون ایسا.
گواہ خدا کا بھی بے مثال ہے, گواہ خدا کا بھی اور گواہ مصطفیٰ کا بھی بے مثال. گواہ خدا کا بھی اور مصطفیٰ کا بھی. اب دیکھو خدا کے گواہ کے کو برا کہو گے تو خدائی ختم, مصطفیٰ کے گواہ کو برا کہو گے تو نبوت ختم. خدا کے گواہ کو برا کہا جا سکتا ہے؟ خدا کے گواہ کو کوئی شخص برا کہے اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے سزا مقرر کیا سزائے موت, کہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے. یہ خدا کے گواہ ہے, لیکن یہ مصطفیٰ کا گواہ ہے, اس کے لیے سزا مقرر کیا 3 سال. یہ بات بڑی قابل غور ہے, جو خدا کا گواہ ہے اس کے لیے اس کی گستاخی پر سزا سزائے موت, جو مصطفیٰ کا گواہ ہے صدیق اکبر اس کی گستاخی پر سزا 3 سال, اور قائد اعظم کے لیے سزا 14 سال. اور جس شخص کی گواہی پہ محمد کی نبوت کا محل کھڑا ہے, جس شخص کی گواہی پہ محمد کی نبوت کا محل کھڑا ہے, اور اس کے لیے اس کو کوئی کافر کہے تو سزا 3 سال. اور علاقہ کوٹ ادو کے لوگوں, اس سے بڑا ظلم پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. خمینی نے اپنی کتابوں میں ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن کہا ہے. میرے بھائیوں, اگر قرآن کا مخالف صدیق کو کہا جائے تو نبوت کے محل کا کوئی گواہ ہے؟ صدیق قرآن کا مخالف ہو تو نبوت کا محل کہاں جائے گا؟ اور یہ گواہ تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ. علماء سے ترجمہ پوچھو, والذین فرد اکمل صدیق اکبر ہے, والذین معہ کا مثال. صدیق فرد اکمل ہے جو مراد ہے والذین معہ. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ نے صحابہ کے لیے اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس, اور اس کانفرنس پر ایران کا ریڈیو چیخ اٹھا, ہمیں وزیر داخلہ نے 2 دن پہلے کہا کہ ہم آپ کو کانفرنس کی کیسے اجازت دیں, ایران کی حکومت احتجاج کر رہی ہے. مجھے کہا وزیر داخلہ نے کہ وزیر ایران کے وزیر اعظم اور وزارت خارجہ سے ہمیں خط آیا ہے, احتجاج کیا ہے کہ سپاہ صحابہ اسلام آباد میں جو کانفرنس کر رہی ہے وہ ایران کے خلاف کانفرنس کر رہی ہے, اور خمینی کی برسی کے موقع پر خمینی کے خلاف کانفرنس کر رہی ہے, یہ کانفرنس بند کی جائے. میں نے کہا وزیر داخلہ یہ کانفرنس بند کرو گے تو پورے ملک میں اسی دن ہزاروں کانفرنسیں ہوں گی. تو آخری دن حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. اس کانفرنس کے لیے حکومت ہی نے گھٹنے نہیں ٹیکے, ایران کی پوری حکومت کی ایڑیاں کھس گئی اور ایران کی پوری حکومت زمین کے بل گر پڑی. اور میں نے اسلام آباد کے جلسے میں کہا کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں, 68 کے لیے تھوڑا سا فاصلہ رہے گا. میرے بھائیوں, وہ وقت بڑا قریب ہے کہ جب پاکستان کی حکومت ایران سے نہیں سپاہ صحابہ سے پوچھ کر فیصلے کرے گی. وہ وقت قریب ہے. کہو وہ وقت, وہ وقت دیکھا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ, یہ خمینی کی کتاب, خمینی کی لکھی ہوئی کتاب. مجھے اس بات کا درس دینے والوں کہ شیعہ کے بارے میں تم تلخ لہجہ اختیار کر, میں تو صرف یہ کہتا ہوں شیعہ کا, ٹھیک ہے؟ تو یہ تلخ لہجہ, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کہا شیعہ کا, ٹھیک ہے؟ لیکن خمینی نے ابو بکر کا نام لے کر اسے کافر کہا. ایک آدمی مسجد میں مولوی صاحب یہ کہے کہ ہماری مسجد کے بعض آدمی جوتیاں چوری کرتے, کوئی مولوی مسجد میں خطبہ یہ کہے کہ ہماری مسجد کے کچھ آدمی جوتے چوری کرتے, اس پر لوگ افسوس ضرور کریں گے لیکن کسی کو دکھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ کسی کا نام نہیں لیا, کسی کا نام. لیکن اگر کوئی کہے مولوی صاحب کہ ہماری مسجد کا نمبردار جوتے چوراتا ہوا پکڑا گیا, تو نمبردار اس کو برداشت کر لے. وہ یہ کہے گا کہ تم نے نام کیوں لیا؟ نمبردار کی بے عزتی ہو جائے نام لے کر تو اسے دکھ کہ میرا نام لیا گیا. تیرا نام بڑا ہے کہ صدیق کا بڑا ہے؟ ایک آدمی مسجد میں کسی کا نام لے کر تنقید کرے, وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا, وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن اس کتاب میں خمینی نے 115 صفحے پر ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن لکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب, مخالفت ہے ابو بکر بانس سے قرآن. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے, 114 اور 115 صفحے پر خمینی نے ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا, نام لے کر, نام لے کر. اور اسی کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے فاروق اعظم کا نام لے کر انہیں کافر کہا, نام لے کر. تم مجھے کہتے ہو کہ تم یہ نعرہ لگاؤ کہ قرآن کا دشمن کافر, بھئی کون دشمن ہے؟ یہ تو تحقیق بعد میں ہوگی, لیکن اس کتاب میں خمینی نے یہ نہیں کہا کہ جس آدمی نے کاغذ قلم نبی کو نہیں دیا وہ کافر, یہ نہیں کہا, بلکہ نام لے کر کہا کہ عمر کافر ہے. یعنی جو تیرا دشمن ہے, تیرے پیغمبر کے صحابہ کا دشمن, وہ اپنے غلط مذہب میں اتنا پختہ ہے کہ وہ نام لے کر فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے. اور میں خمینی کا نام لے کر کافر کہوں تو یہ بات تجھے تلخ محسوس ہوتی ہے, اور خمینی کا نام لینا تلخ ہے, اور ابو بکر کا نام لے کر اور عمر کا نام لے کر کافر کہنا یہ نرم ہے. میں اسے بے غیرتی کہوں گا, میں اسے بے حیائی کہوں گا کہ میں کنایوں اور اشاروں میں بات کروں اور میرا دشمن صدیق کا نام لے کر صدیق کو کافر کہے. میرے دشمن نے صدیق کا نام لیا, عمر کا نام لیا, اس سے دشمنی کی, میرا فرض ہے میں بھی اس کا نام لوں, اس کے نام پر لعنت بھیجوں, اس کا نام لے کر اسے چوکوں میں, چراؤں میں, بازاروں میں کافر کہوں, اس لیے کہ میں بے غیرت نہیں ہوں, بے حیا نہیں. حکمرانوں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، اس سے بد امنی پیدا. تو تمہیں پتا ہے کہ ابو بکر کو کافر کہنے سے امن پیدا ہوتا ہے، عمر کو کافر کہنے سے امن پیدا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی حکومت مجھے اجازت دے کہ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آ کر خمینی کی یہ کتاب پوری دنیا کے لوگوں کو دکھاؤں، اور اس کتاب میں جو خمینی کا کفر چھپا ہوا ہے وہ کفر کھول کر دنیا کے سامنے رکھا، اگر پاکستان کی حکومت مجھے یہ اجازت دے کہ ٹیلی ویژن پر میں خمینی کی یہ کتاب اور خمینی کی وہ کتاب الحکومت الاسلامیہ جس میں خمینی نے لکھا کہ رسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے، اور یہ کتاب تحریر الوسیلہ کہ کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، وہ کتاب اور خمینی کی وہ کتاب جس کا نام صحیفہ انقلاب ہے، وصیت نامہ ہے خمینی کا، اس میں لکھا کہ میری ایرانی قوم رسول اللہ کے صحابہ سے کروڑ درجہ بہتر ہے. وہ خمینی کی کتابیں، ساری کتابیں میں پاکستان کے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر آ کر امت کو دکھاؤں اور اس کفر سے اپنی قوم کو خبردار کروں. اگر حکومت ٹیلی ویژن پر مجھے خمینی کا یہ کفر بیان کرنے دے تو ہم چوکوں اور گلیوں میں کافر کافر کا نعرہ چھوڑ دیں. میری بات پر غور کریں، میری بات پر، ٹھیک ہے؟ اگر ٹیلی ویژن پر حکومت مجھے یہ کفر سے امت کو خبردار کرنے دے تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں. یہ نعرہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ توجہ، یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک طرف ایران کی حکومت ہے، ایران کی حکومت ایران کے ریڈیو میں کہتی ہے ابو بکر کافر، ٹیلی ویژن میں کہتی ہے ابو بکر کافر. میرے پاس نہ ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ اخبارات ہے، میرے پاس جب کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں امت کو اس کفر سے آگاہ کروں. اور وہ آگاہ کیسے ہوگا کہ میں چوکوں میں شیعہ کو کافر کہوں، میں بازاروں میں کہوں، میں گلیوں میں کہوں، میں چوراہوں میں کہوں، میں پارکوں میں کہوں، حکومت رکاوٹ بنے اس سے ٹھوکر مار کر کافر کہوں، حکومت رکاوٹ بنے اس سے ٹکرا کر کافر کہوں، مولوی رکاوٹ بنے اس سے لڑ کر شیعہ کو کافر کہوں، پیر رکاوٹ بنے اس سے لڑ کر کافر کہوں. لیکن اگر پاکستان کی حکومت میرے موقف کو ٹیلی ویژن پر بیان کرنے دے میں یہ نعرہ ترک کر دوں گا، اس لیے کہ مقصد میرا صرف نعرے بازی نہیں ہے، مقصد میرا اس امت کو خبردار کرنا ہے، اس امت کے ایمان کو بچانا.
جاگو جاگو سنی جاگو، جاگو 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 جاگو.
مجھے خبردار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولو تو صحیح. ایک آدمی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، چوک میں چھ سات لڑکے رات کے، مثال کے طور پر آپ کے یہاں قریب کوٹ دو یا سناوا میں، چوک میں چھ سات لڑکے رات کو اونچی اونچی گفتگو کریں تو صبح کو محلے کے لوگ کہیں گے انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا، انہوں نے ہمیں سونے، انہوں نے ہمیں سونے کیوں؟ شور مچاتے. وہ تھانے میں اطلاع کریں گے کہ فلاں لڑکوں نے رات کو ہمیں سونے، لیکن جو چوکیدار ہے وہ چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو. اس چوکیدار کے بارے میں کبھی شکایت کسی نے نہیں کی کہ اس نے ہمیں سونے نہیں دیا، بلکہ اگر چوکیدار رات کو یہ آواز نہ لگائے تو صبح کو لوگ کہتے چوکیدار تو کہاں گیا تھا، تو نے ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا؟ ہائے میرے کوٹ ابو کے علاقے کے لوگوں، سپاہی صحابہ چوکیداروں کی طرح گلیوں میں آوازیں لگا رہی ہے، اور چوکیداروں کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم رات کیوں بولتے رہے ہو. اس لیے کہ چوکیدار کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ چوکوں میں کہے جاگو جاگو جاگو
جاگو جاگو جاگو جاگو جاگو جاگو.
جو کچھ میں نے شیعہ کا یہ کفر خمینی کی کتاب سے پیش کیا، آپ کو اس بات سے اتفاق ہے کہ خمینی کافر ہے؟ اس پر اتفاق ہے؟
اتفاق ہے.
جو ابو بکر کا نام لے کر انہیں کافر کہتا ہے، فاروق اعظم کا نام لے کر اسے کافر کہتا ہے، وہ مسلمان ہے؟ اسے آپ مسلمان سمجھیں گے؟ سپاہ صحابہ
خمینی کے کفر پر پوری دنیا کے 43 اسلامی ملکوں کے علماء سے ایک فتویٰ حاصل کر رہی ہے. اور جب وہ فتویٰ اللہ کی توفیق سے ہمیں مل جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کی حکومت کس طرح شیعہ کو مسلمان تصور کرتی ہے. اور اس فتوے کے لیے چاہے پوری دنیا کا مجھے دعویٰ کرنا پڑے, میں پوری دنیا کے ہر اسلامی ملک کا انشاءاللہ دورہ کر کے ایک فتویٰ تیار کر کے ہر مفتی سے اس پر دستخط لوں گا اور امت کو بتاؤں گا کہ کافر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. مجھے بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے میرے بھائی؟ یہ میرے ہاتھ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ثقیفہ کا معنی حویلی والا بوڑھا, صدیق اکبر پر سند کیا ہے, نیچے ابو بکر کا نام لکھا ہے حضرت ابو بکر اور اس کے نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے. جس صدیق کو تیرے قرآن نے پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ بنایا, آئے اسے کتے کے ساتھ تشریح دی جائے. چودھریوں, نوابوں, ذمہ داروں, کسانوں, محنت کشوں, تمہارے باپ کا نام لکھ کر کوئی کتے کا کارٹون بنائے برداشت کر کے دکھاؤ, تیری ماں کا نام لکھ کر کوئی کتیا کا کارٹون بنائے برداشت کر کے دکھا. آئے 1400 سال کے بعد محمد کا خلیفہ, پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ, صدیق اس ملک میں لاوارث ہو گیا کہ اس کا نام لکھ کر نیچے کتوں کا فوٹو لکھا گیا, کتوں کا نام لکھا گیا. تیری غیرت نہیں جاگی, تیرے مدرسے کو کچھ نہیں ہوا, تیری زمین کو کچھ نہیں ہوا, تیرے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑا. آئے قیامت کے دن صدیق نے اللہ کی عدالت میں اگر تیرا گریبان پکڑ لیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی تیرے قدموں پہ لٹائی تھی, اے اللہ کے رسول میں نے تو دولت بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں 43 سال تیرے دین کا چوکیدار اور نوکر بن کر تیرے دروازے پہ پڑا رہا, لیکن پاکستان کا ایک ایسا دور بھی آیا کہ میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی سوئے رہے, پیر سوئے رہے, چودھری سوئے رہے, دیندار سوئے رہے, اے ذمہ دار سوئے رہے, اے کلمہ تیرے پڑھنے والوں نے میرا دفاع نہیں کیا, میرے لیے آواز نہیں اٹھائی, میرے لیے بازاروں میں نہیں آئے. بتاؤ دیداروں, قیامت کے دن اگر صدیق نے تیرا گریبان پکڑا کیا جواب دے؟ اس کے لیے تیار ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تھا علی اکبر شاہ, کتاب کا مصنف ہے, کراچی سے کتاب چھپی ہے اور ابھی تازہ چھپی ہے. اس کتاب میں صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی, میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. ایک اور کتاب ہے, اس کتاب کا نام شام مسنون فی نکاح عقد ام کلثوم. اس کتاب کے مصنف کا نام ملعون غلام حسین ندوی ہے. اس ملعون نے اس کتاب میں لکھا کہ عثمان غنی کے گھر میں جو رسول اللہ کی بیٹی رقیہ تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی. ذمہ داروں, مولویوں, چودھریوں, مجھے کہتے ہو لے جا نرم رکھ, یہ لفظ تیری بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں کہتا, آئے تیری ماں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا, یہ رسول اللہ کی بیٹی اور پیغمبر کی بیٹی, رسول اللہ کا حرم اور عثمان غنی کے گھر میں ہے, اس کے لیے یہ کفر اس ملک میں چھپے میں چپ کر جاؤں؟ میں اس کے لیے نہ چیخوں, اس کے لیے نہ پکاروں, اس کے لیے ایک ایک دروازے پہ نہ جاؤں؟ ہے اسی کفر کو للکارتا ہوا میرا قائد شہید ہو گیا ہے, یہ حق نواز قبر میں اترا ہے اور اشار القاسمی قبر میں اترا ہے. آج اسی جگہ پہ میں کھڑا ہو کر اس فرض کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں قبر میں اتر سکتا ہوں, مجھے یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ میرے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے, میری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے, لیکن خدا کی قدم کھا کے کہتا ہوں رائی کے دانے کے برابر کبھی خوف دل میں نہیں آیا ہے. اسپتالوں میں بھی موت آ سکتی ہے, ایکسیڈنٹوں میں بھی مر سکتا ہوں, اور صدیق کے کھاتے لگ جاؤں گا تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوتی.
لسکار ہے, لسکار ہے, لسکار ہے, لسکار ہے.
میرے بھائیو, اس کفر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کفر کے خلاف گھر میں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اس یہ کفر کتا
کتابوں میں چھپے، یہ کفر ٹیلی ویژن میں آئے، یہ کفر ایران کے ریڈیو میں آئے، یہ کفر کئی زبانوں میں چھپے، اور پیغمبر کا یہ ارشاد بھی ہو اذا ظہرت الفتن او البدع فسبت اصحابی، میرے صحابہ کو جب لوگ گالیاں دینے لگے فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے۔ نبی کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میدان میں اترنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میرے بھائیو، میری لڑائی کرسی کی ہو میرا ساتھ چھوڑ دو، میری لڑائی جائیداد کی ہو میرا ساتھ چھوڑ دو، میری لڑائی چندے کی ہو مجھے چندہ بند کر دو، میری لڑائی دنیا کی چدراہٹ کی ہو مجھے میری چدراہٹ تسلیم نہ کرو، ہائے میری چدراہٹ نہ مانو، میں چندہ نہیں مانگتا، میں دولت نہیں مانگتا، میں دنیا کی کرسی نہیں مانگتا، میں بڑائی نہیں مانگتا، اور عائشہ کے دوپٹے کے لیے تو میرا ساتھ دو، اور صدیق کی عزت کے لیے تو میرا ساتھ دو۔
آج ہمارا قدم بڑھو،
سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے، ہر بستی میں سپاہی صحابہ بناؤ گے، ہر شہر میں بناؤ گے، ہر علاقے میں پرچم لہراؤ گے۔ اگر یہ جنگ ہماری کرسی کے لیے ہوتی تو اسار القاسمی کی شہادت کے بعد ہم یہ جنگ چھوڑ دیں، حق نواز کے شہید ہونے کے بعد یہ جنگ چھوڑ دیتے۔ یہ جنگ تو ابو بکر کی عزت کے لیے ہے، یہ جنگ تو صحابہ کی ناموس کے لیے ہے، آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں، ذمہ دار ہو چودھری ہو، ذمہ دار ہو، اس بات پر تو لڑتے ہو کھاد مہنگی ہو گئی، اس بات پر تو لڑتے ہو گندم سستی ہو گئی، اس بات پر تو لڑتے ہو کہ پانی ہمیں نہیں ملا، اس بات پر تو لڑتے ہو کہ نالے کا پانی ختم ہو گیا، کالج کے لڑکوں اس بات پہ لڑتے ہو کہ بسیں نہیں ملتی، سکول کے لڑکوں کرائے کے لیے بسوں والوں سے لڑتے ہو، اور سپاہی صحابہ کہتی ہے کہ بسوں کے لیے نہ لڑو، کھاد کے لیے نہ لڑو، پیسے کے لیے نہ لڑو، آؤ عائشہ کی عزت کے لیے لڑو، ابو بکر کی ناموس کے لیے لڑو، ہمارا ساتھ تو دو گے؟ جو ہمارا ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں اور ادھر الیکشن میں انہی کا ٹکٹ لیتے ہیں، تو الیکشن میں آپ کو ٹکٹ تو یاد آیا ہے، آپ کو یہ نہیں یاد آیا کہ پاکستان اسلامی اتحاد کو ہم نے شکست بھی دی ہے؟ اسلامی اتحاد کا ٹکٹ تو جان میں یاد آیا ہے، ایک یہ ہے کہ ہمارا ٹکٹ لینا، ایک ہے ان کا ہمیں زبردستی ٹکٹ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کے اندر صرف اس بات کے پابند تھے کہ جو شیعہ کسی ملک کسی جگہ پہ کھڑا ہے ہم نے اس کا مقابلہ کیا، شیعہ کا مقابلہ ہم نے، چاہے وہ اسلامی اتحاد کے ٹکٹ پر، آپ کا اسلامی اتحاد کے ٹکٹ پر نہیں تھی، ہم نے اسے شکست نہیں دی، اور خود ہماری سیٹ میں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ پر ہم نے آئی جی آئی کے امیدوار کو شکست نہیں دی۔ اگر انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلامی اتحاد کی ساری پالیسیوں کے حامی ہو گئے؟ ایک طرف بے نظیر ہے، ایک طرف اسلامی اتحاد ہے، ہم بے نظیر سے اسلامی اتحاد کی قیادت کو اس وقت بھی بہتر سمجھتے تھے، آج بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف موجود ہے، ہمیں آج بھی اختلاف موجود ہے، اسلامی اتحاد میں بہت ساری باتیں اتحاد اصلاح کے لائق جن کی ہم اصلاح کریں گے، ہم ان سے لڑائی کریں گے، اسمبلی میں بھی لڑیں گے، باہر بھی لڑیں گے، لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم ان کا ساتھ دیتے تو کبھی حق نواز شہید کانفرنس پر پابندی نہ لگتی، لیکن جو باتیں ان کے جو باتیں انہوں نے ہماری تسلیم کی یا جو باتیں اصلاح کے لائق سپاہی صحابہ اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، اے اللہ جو کچھ ہمیں بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہی صحابہ کو ترقی دے، قاری اللہ بخش صاحب اور ان کے بچیوں کی جن کی شادی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی شادی کو قبول فرما، اس میں برکات نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔